سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دعوت برکاتہ کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. اور یہ اشعار شیخ العرب بلعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو الحمدللہ ہمارے دادا شیخ ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا. کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا. بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ. میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے, میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے. بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا, بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے, مدینے کے انوار شام و سحر سے. سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا, سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا. کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر. خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے. سبق لے کے بابند دستور ہوں گا, سبق لے کے بابند دستور ہوں گا. مدینے میں مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا. میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا،
ان اشعار کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ عجم کے بیابان سے مطلب گناہوں کے بیابان سے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اکثر بیان کے شروع میں، پڑھا کرتے تھے کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابان کیا ہوا عالم بیابان ہو گیا۔ گناہوں کے کانٹے اور جھاڑیاں، تکلیف دہ جھاڑیاں، ایسے ماحول سے اللہ تعالی ہم سب کو فرار نصیب فرمایا اور گلستان طیبہ سے دل کو بہار نصیب فرمایا۔ خدا کی قسم جو اللہ کو ناراض کرتا ہے کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، کہیں چین سے نہیں رہ سکتا۔ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا، میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس کو سکون کامل نصیب نہیں ہوگا۔ ایک سکون کامل ہے، ایک سکون ناقص ہے۔ ناقص خوشی اور کامل خوشی میں کتنا فرق ہے۔ ذرہ برابر اللہ کو ناراض کرنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، اپنے کو بے چین کرنا ہے، اور نہ کبھی چین سے رہے گا نہ کہیں چین سے رہے گا۔ دونوں جہاں، دونوں کا، پوری کی پوری کائنات اللہ کی ہے، جہاں جائے گا بے چین رہے گا۔ اور جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتق اللہ عز وجل سار آمنا فی بلادی، جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جہاں جاتا ہے امن و چین سے رہتا ہے، آخر سے رہتا ہے۔ سارا جہان اللہ کا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کہیں چین نہیں پا سکتا، اور اللہ کو راضی رکھنے والا جہاں رہے گا چین سے رہے گا، امن سے رہے گا، سکون سے رہے گا۔ کامل ذکر کامل سکون، ناقص ذکر ناقص سکون۔ کچھ سکون ہے، کچھ بے چینی بھی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ پوری طریقے سے اللہ پر فدا نہیں ہوئے، پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ارادہ ہی نہیں کیا، اسی لیے پریشان رہتے ہیں، ڈولتے رہتے ہیں، اور روزیاں تنگ ہیں، پریشانی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے بھی ہیں اللہ کے راستے میں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کیا بات ہے کہ دل کو وہ چین نصیب نہیں جو جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کا اولیاء اللہ سے ہم سنتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ دل سے ہم راضی نہیں ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، دل سے نہیں چاہتے۔ اسباب کو دیکھتے ہیں کہ ہم روزی تنگ ہے، چلو بھائی نماز شروع کر دی تاکہ روزی ہماری بڑھ جائے، برکت ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا، روزی کے لیے ہوا۔ سکون کے لیے اللہ کو یاد کیا، تبلیغ میں گئے کہ اس کو سکون مل جائے، تو یہ سکون کے لیے ہوا، اللہ کے لیے نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص کی کمی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو خوش رکھنا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، ان کے غصے سے بچنا ہے، ان کے غضب سے بچنا ہے۔ تو نیتوں کو ہم صحیح کر لیں، کہ ہمیں روزی تنگ ہو یا روزی فراہ ہو، مسائل درپیش ہوں یا نہ ہو، سکون ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب نیت ہماری سچی ہو جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا، تو پھر فتوحات کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب کرے. اب جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں اپنے پیارے شیخ کے، ابھی آتے ہوئے بات ہوئی تھی کہ یہ ان اشعار میں میرا دل بہت لگتا ہے، اور ان اشعار کے اندر ہر سبق موجود ہے. اگر کوئی شخص ان اشعار کے اندر جو سبق دیا گیا ہے اس پر دل سے عمل کر لے اور اس پٹری پر آ جائے، پھر اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. سنت کو جس نے معمولی سمجھا یا اس سے لاپرواہی کی، یہ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہالت سے ہماری حفاظت فرمائے. سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی سنتیں، بیت الخلاء جانا آنا، عبادات کی سنتوں میں نماز کی سنتیں، دیکھتا ہوں کہ بہت عرصے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں لیکن سنتوں کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے اس طرف خیال نہیں، بہت دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے اور مجھے بھی سنتوں کا عشق نصیب فرمائے، میرے سب دوستوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، اور تمام مسلمین و مسلمات کو. اللہ تعالیٰ سنت کے راستے کی قیمت عطا فرمائے. جس چیز کی قیمت ہوتی ہے نا بھائی، بس اس کا جو ہے معاملہ بن جاتا ہے. دنیا کی قیمت، ریالوں کی قیمت، ڈالر کی قیمت، بنگلے کی قیمت، گاڑی کی قیمت، نوکری، دفتر، عزت، جاہ، جس کے دل میں جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کو پائی لیتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، فکر کرتا ہے، مل جاتی ہے اس کو چیز. اگر ہم سنتوں کی قیمت کا ادراک کر لیں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، اس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہوگی، کیونکہ آخرت کی کرنسی یہی ہے سنت کے اعمال، سنت طریقہ، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، لیکن سنت کے مطابق، سنت کا طریقہ اختیار کرنا، گھر میں رہنا سہنا، بیویوں کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق، اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، معاشرت کی سنتیں، معاملات کی سنتیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے برے برے اخلاق کے لوگوں سے کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، کیسے گستاخ لوگوں کی گستاخیوں پر صبر فرماتے تھے، اور کس قدر حلم کا مظاہرہ فرماتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. ہاں دین کا معاملہ ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سخت تھے، اس میں ذرہ برابر بے اصولی برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور غصے سے، اور ایسا سرخ جیسے کہ انار نے چھوڑ دیا گیا ہو، سرخ سرخ، ایسا غصہ دین کے معاملے میں آپ نہیں برداشت کرتے تھے. فوراً اصلاح فرماتے تھے، فوراً گرفت فرماتے تھے. اپنی ذات کے لیے سب جانتے ہیں کہ کانٹے بچھائے گئے، کعبۃ اللہ شریف میں سجدے میں تھے، آپ پر اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال دی، اور کافر ہنس رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی ذرا سے جہالت کی باتوں سے ہماری مائیں بہنیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، شرماتی ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ شرمانا اس کو چاہیے، شرم اس کو آنی چاہیے جو بے پردہ ہے، جو شرعی پردے کا اہتمام نہیں کر رہی عورت، شرمانا تو اس کو چاہیے کہ وہ بے حیائی کی بات کر رہی ہے. شرم آ رہی ہے تو پردہ کرنے میں شرم آ رہی ہے، الٹی عقل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل میں نور عطا فرما دے، ہماری ہم کو عقل سلیم، اور فہم سلیم عطا فرما دے کہ اللہ سے ہمارا واسطہ جلد پڑنے والا ہے. ابھی بھی واسطہ اللہ سے ہے لیکن آخرت میں تو پھر والامر یومئذ للہ, اللہ کے سوا کسی کو بھی اجازت بھی نہیں ہوگی بولنے کی جب تک کہ اللہ اجازت ہو. وہاں سب کے سب ہاتھ باندھے بادب کھڑے ہوں گے, فرشتے بھی بادب کھڑے ہوں گے, انبیاء کو بھی ہمت نہیں ہوگی کچھ کہنے کی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوگا. ایسا وقت جلد آنے والا ہے, ہم سب پہ آنے والا ہے. تو عقل سے سوچنا چاہیے, اگر عقل میں نور نہیں ہے تو عقل سے تو سمجھو, نور نور وحی کی سمجھ نہیں ہے تو نور عقل سے سمجھو کہ بھائی اللہ سے واسطہ پڑھنے والا ہے, کوئی وہاں کام نہیں آئے گا. تو اللہ اور رسول کی بات ماننے میں فائدہ ہے یا نفس و شیطان کی بات ماننے میں فائدہ ہے, اور یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی نقل کرنے میں فائدہ ہے, ماحول اور زمانے کے روش پہ چلنے میں فائدہ ہے یا اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے میں فائدہ ہے. اگر دل سے جواب آ جائے, اور خدا کرے ہمارے دل سے جواب آئے, ورنہ تو بڑی پریشانی. خدا کرے ہمارے دل سے جواب آئے کہ اللہ اور رسول, اور انشاءاللہ ضرور یہی جواب آئے گا. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے الحمدللہ, اللہ کی بہت مہربانی ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ضرور بے ضرور ہے, جب ہی تو یہاں آئے ہیں, ورنہ اور کس لیے آئے ہیں. اللہ کی محبت ہے دل میں, ایمان کی محبت اور قیمت ہے دل میں, جب یہاں آئے دل سے ضرور جواب آئے گا کہ اللہ اور رسول کے راستے میں چلنے میں فائدہ ہے. بس اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ بھیا اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. کچھ بھی اب ہو جائے, اب جو ہے اب اللہ اور رسول کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. جو بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے یعنی گناہ ہے, ہم اس کو ضرور چھوڑ دیں گے, چاہے دنیا ہنسے ہمارے اوپر, دفتر والے ہمیں حقیر سمجھیں, حالانکہ حقیر سمجھتے نہیں ہیں. کتنی باتیں بتا چکے ہیں, کتنے قصے واقعات ہو چکے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس کتنے لوگ آئے کہ داڑھی رکھنے پہ لوگ جوں توں کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی تم ہمت سے چلتے رہو. ایک محکمہ موسمیات میں ملازم تھا, اس نے کہا کہ میرا افسر جو ہے مجھے بہت باتیں بناتا ہے, اگر تم نے داڑھی رکھی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا, اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. حضرت نے فرمایا بھائی داڑھی کا حکم جو ہے وہ شریعت میں واجب ہے, داڑھی رکھنا تینوں طرف سے ایک مٹھی وہ واجب ہے, تو اس کا کاٹنا ایک مٹھی سے کم پر کترانا حرام ہے. تم ہمت کر کے داڑھی مت چھوڑو, داڑھی مت کاٹو, انشاءاللہ تعالی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ آئے, ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ حضرت اب تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرے بچے کے لیے دعا کرنا, میری فلاں کام ہے دعا کرنا, جب سے داڑھی رکھی ہے میری عزت کرنے لگا ہے. اسی طرح کی ان گنت واقعات ہیں. تو مگر ہم لوگ ایسے کمزور ایمان کے ہیں, ایسے ہم لوگ جہالت میں مبتلا ہیں کہ ذرا سی کسی نے کچھ بات کہہ دی بس وہ دین کو چھوڑ دیا, اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا, شیطان کے ہاتھ پکڑ لیا. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے نگاہوں کی حفاظت میں شرعی پردے میں شرماتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ شرمانا اس کو چاہیے جو بے پردگی کر رہا ہے, بے حیائی کر رہا ہے. اس کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے غیر مردوں کے آگے. بعض مرد اپنی عورتوں کو مجبور کرتے ہیں بے پردگی پر, اللہ تعالی ایسے مردوں کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے. ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہماری عورتیں ہماری عزتیں غیروں کے سامنے رسوا ہوتی پھرے, ہماری بیٹیاں ہماری مائیں غیروں کے سامنے رسوا ہوں, کیسے وہ گوارا کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا. اسی طرح سے جو لوگ باتیں بنا دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں ڈرامہ نہیں دیکھتے, تم ٹی وی نہیں دیکھتے, تم کیبل نہیں دیکھتے, کارٹون نہیں کھیلتے, ہم تو ایسے مزے کر رہے ہیں, ہم تو ویسے مزے کر رہے ہیں, تم کہاں پھر رہے ہو, وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ واقعی سب تو دیکھ رہے ہیں ٹی وی, سب تو مزے کر رہے ہیں, ہم جو ہے بے مزہ ہوئے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. آج تو ان کو مزہ آ رہا ہے ڈراموں میں فلموں میں, کل پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی بے چینی, بڑی پریشانی, بڑی مصیبتیں, طلاقیں, ناچاکیاں, جھگڑے اور آفات اور مہلک بیماریاں پھر ان کو آ لیتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے نافرمانی کی ہماری اس کے لیے تو پھر تلخ معیشت ہے، پریشانی آئے دن کی، جھگڑے پریشانی، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح سے جو ہے دل کے اندر گندے خیالات لانا، اسی طرح سے جو ہے وہ ٹخنوں کا ڈھانکنا، نماز پڑھ کے نکلے ٹخنے ڈھانک دیے، ارے بھائی یہ 24 گھنٹے جب چل رہے ہوں کھڑے بھی ہوں، یہ اس وقت یہ عمل مردوں کے لیے واجب ہے، ٹخنا کھلے رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹخنے ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے. محبت نہیں فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی ہوں، دفتر ہو یا ایئرپورٹ ہو، کیسا بھی ماحول ہو، مومن اللہ کا شیر ہے، ماحول سے نہیں ڈرتا، بلکہ مومن تو دریا کے بہاؤ کے خلاف، شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، اسی طرح مومن جو ہے ماحول کے خلاف چلتا ہے، وہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھتا ہے. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. یہ راستہ کامیابی کا ہے، اللہ اور رسول کا راستہ، اور غیروں کا راستہ پھر ناکامی ناکامی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. تو سنتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سنت کو معمولی نہ سمجھنا. ایک آدمی سنت کی قیمت دل میں رکھتا ہے، عمل سے رہ جاتا ہے، اس کی بات اور ہے، لیکن ایک آدمی سنت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تو پھر وہ بڑے خطرے میں ہے. ہر کام سنت کے مطابق ہو، نماز ہماری سنت کے مطابق ہو، ہماری قرت سنت کے مطابق ہو. کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ائمہ حضرات بولین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، بود بود کوئی حرف ہی نہیں ہے، کوئی مخرج نہیں ہے عربی کے اندر. یہ ایسا ہوا کہ مختلف ائمہ حضرات وہاں حرمین شریفین میں آتے ہیں، ان کے زبان میں کچھ فرق ہوتا ہے، تو وہاں وہ بولین کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں اس کی تحقیق کی گئی ہے کہ بولین کوئی مخرج نہیں ہے عربی کے اندر، والین پڑھنا چاہیے. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اگر والین پڑھنے میں زا کی آواز نکل آئے وہ ٹھیک ہے، پھر بھی وہ اس کی اجازت ہو جائے گی. کوئی آدمی نہیں نکال پا رہا ہے، اس کے تالو اور زبان میں نہیں وہ قدرت پیدا ہو رہی اس کو صحیح کرنے کی، تو اس کو جائز ہو جائے گا کہ زا کی آواز آ جائے، لیکن بات کی آواز جیسے دال کے مشاہدے یہ ہرگز نہیں آنی چاہیے. اسی طرح سے اب دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آمین بھی زور سے کہنے لگے ہیں، معلوم ہی نہیں. ٹھیک ہے اگر کسی کا مسلک ایسا ہے تو ہم اس سے کوئی بحث لڑائی نہیں کرتے، لیکن جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ آمین چپکے سے کہنی چاہیے. اگر تم آمین چپکے سے نہیں کہنا چاہتے، زور سے کہنا چاہتے ہو، ثنا بھی زور سے پڑھ لیا کرو، اعوذ بھی زور سے پڑھ لیا کرو، بسم اللہ بھی زور سے پڑھ لیا کرو، وہ تو چپکے سے پڑھتے ہو. بس دیکھا دیکھی جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ نمازی میں جگہ جگہ یہ شروع ہو گیا ہے. تو بہرحال کوئی زور سے آمین کہتا ہے تو ہم اس سے لڑتے نہیں، اس سے مباحثہ نہیں کرتے، لیکن صرف یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چپکے سے آمین کہنا سنت ہے. اگر آپ کو تحقیق ہے کہ زور سے آمین کہنا سنت ہے تو آپ زور سے کہہ لیا کریں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن جو لوگ جانتے بوجھتے نہیں اور صرف نقل میں کرتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے. سنت طریقہ ہاتھ باندھنے کا کیا ہے، قیام کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق، رکوع میں جب کیسے جاتے ہیں، رکوع میں کس طرح جھکتے ہیں، کمر کیسی ہو، سر کہاں ہو. بعض لوگ کمر سیدھی کر لیتے ہیں لیکن سر کو یوں ایسے اٹھا لیتے ہیں. سر کمر اور سرین برابر ہونی چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے. سر کو ایسے نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ سر کو کمر کے برابر ہو تاکہ نظریں خود بخود دیکھنا کہ پیروں پہ آئیں گی، جو کہ سنت طریقہ ہے کہ جب رکوع میں ہو تو ہماری نظر ہمارے پنجوں پہ ہونی چاہیے، پیروں کے پنجوں پہ. سجدے کی جگہ جب کھڑے ہوئے ہوں سجدے کی جگہ نظر ہو، جب رکوع میں ہو تو پیروں کے پنجوں میں نظر ہو، سجدے میں جائیں تو ناک پر نظر ہو، آنکھیں بند نہ ہوں، آنکھیں کھلی ہوں، ناک پر نظر ہو، قعدے میں ہوں تو گود پہ نظر ہو. یہ طریقہ سنت کا ہے. سر کو سیدھا رکھنا چاہیے بالکل، نہ تو بالکل ایسے جیسے مری ہوئی مرغی، بالکل جھکانا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ایک مری ہوئی مرغی ہے، جب گدی پہ چپت لگتا ہے تو وہ پٹ پٹ پٹاک بول کے جھاگ جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو. اور نہ ہی سینہ اکڑا کے اور سر اکڑا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آگے دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. تو نماز بھی سنت کے مطابق ہو اور سونا بھی ہمارا سنت کے مطابق ہو، سونے کی سنتیں ہمیں یاد ہوں، کہ سونے سے پہلے کیا کیا سنتیں ہیں، کہ گھر کے دروازے کو بند کر دینا، اچھی طرح چیک کر لینا، روشنی اگر چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دینا، بستر کو جھاڑنا اور دعا پڑھنا، برتنوں کو ڈھانک دینا، کھلا نہ چھوڑنا، کھانا ہے تو اس کو ڈھانک دینا، پانی ہے پینے کا اس کو اوپر سے کسی طرح ڈھک دینا، مشکلوں کا اب رواج نہیں رہا ورنہ مشکل تو منہ بند کر دینا، یہ سب سنتیں ہیں سونے کی. اور دعا پڑھنا، کچھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا، تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا، یہ سب دعائیں پڑھ کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے. اسی طرح جاگے تو اٹھتے وقت جو ہے اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل کے اپنے خمار کو دور کر لے جائے، دونوں فائدے ہیں، سنت بھی ہو گئی اور نیند کا خمار بھی دور ہو گیا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دعا بھی پڑھ لی، اٹھ بھی گئے لیکن پھر سو گئے. اگر ہم سنت کے مطابق اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل لیں گے خمار دور ہو جائے گا. اسی طرح سے دعا پڑھ کے اٹھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور یہ پڑھ لینا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیہ المصیر، یہ بھی دعا ہے. لیکن ہم کہاں یاد کرتے ہیں؟ کر لیں گے، کتابیں قبر میں لے جانا، اچھا طریقہ یہ ہے اچھی سی کتاب لے کے اس کو اپنی وصیت میں لکھ دو کہ بھائی ایک کلام پاک اور ایک نسخہ، ایک سنت کی کتاب ہے نا مولانا، کیسا آئیڈیا ہے یہ کہ وہاں فرصتی فرصت ہے نا، وہاں تو نہ آفس ہوگا نہ دفتر ہوگا نہ فیکٹری ہوگی نہ سلائی مشین نہ یہ نہ وہ، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا وہاں، نہ بیوی بچے، فرصت ہی فرصت ہوگی. تو ایک کلام پاک کا نسخہ لے لینا اور ایک سنت کی کتاب لے لینا، کلام الہی پڑھیں گے، سنت کے مطابق اعمال کریں گے، نماز کو سیکھ لیں گے، بہت وقت ہے وہاں. اور ایک قاری صاحب کو بلوا لینا وہاں ورنہ خود سے کیسے سیکھو، ہے کوئی قاری صاحب تیار اس کام کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے قبر میں اترنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ نہیں، آپ ہی نہیں؟ ارے اچھا دیکھو بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں بھائی. زندگی کو کام کا بنانا ہے، کام کاج بھی کریں، کاروبار بھی کریں، لیکن ساتھ میں یہ کام تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سنت بھی روزانہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ ہم ایک ارادہ کر لیں، روزانہ ایک سنت کو یاد کر لیں، ایک دعا یاد کر لیں، کیا مشکل ہے بھائی؟ پانچ سات منٹ میں دعا یاد ہو جائے گی. چلو تم روزانہ دیکھ کر پڑھ لیا کرو، دس دن پڑھو گے یاد ہو جائے گی آخر. اسی طرح روزانہ ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، آج سے ہم نے یہ کام نہیں کرنا، انشاءاللہ سال بھر میں دیکھو گے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے. ارادہ کرتے ہیں نا کہ سنتوں کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، ہر سنت کو اختیار کرنا ہے. دل چاہ رہا ہو یا نہیں چاہ رہا ہو، دل نہیں چاہ رہا ہو تب بھی اٹھ کے بیٹھ جانا ہے اور اپنے معمولات کر کے پھر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، دہنی کروٹ پہ سو جاؤ، قبلے کی طرف رخ ہو سکے تو اور بھی اچھا ہے، یہ بھی سنت ہے سونے کی. اور مسواک کا خوب اہتمام ہو، ہر نماز کے لیے جب وضو کریں وضو کے اندر مسواک کا خوب اہتمام ہو. مسواک کا اہتمام کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں ہیں کہ اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور منہ میں خوشبو اور صفائی رہتی ہے تو فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. اور کلام اللہ شریف پڑھے مسواک کرے، اور نماز پڑھے تو مسواک کرے، صاف منہ کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھے، نہ کہ یہ کہ منہ میں بدبو ہو سگریٹ کی، تمباکو کی، اس کی تو وہ کیسا ہوگا بتاؤ. تو مسواک کا خوب اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہاں ایک نماز 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، جس نماز کے لیے وضو میں مسواک کی گئی 70 گنا بڑھ جاتا ہے. مفت میں 2 منٹ کی محنت ہے، تھوڑی دیر اپنے منہ کو صاف کر لیا اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد مسواک کو نئی مسواک لے لو اور اس کو ہر 2-1 دن کے بعد اس کو کاٹ کے نیا بنا لو تاکہ اس میں خوشبو قائم رہے، سڑ نہ جائے، مسواک سڑ جاتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ سڑی ہوئی مسواک وہی کھینچ رہی ہے، بس اس کو کاٹ لو اوپر سے برش اور اس کو دوبارہ چھیل کے بار بار اس کا اہتمام کرو، یہ ہے اہتمام کرنا. تو مسواک کا اہتمام ہو. اسی طرح سلام کو فروغ دینا، یہ بھی ایک بڑی سنت ہے. جب بھی ملیں مسلمان بھائی اور مسلمان عورتیں آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو بجائے اللہ حافظ کہنے کے یا اور کوئی ایسی باتیں الٹی سیدھی آ گئی ہیں کہ ٹی وی اور کیبلوں کے ذریعے اور اسمارٹ فون کے ذریعے، بجائے اس کے ہم سلام کریں. اور مسافہ بھی سنت ہے، مسافر سے محبت بڑھتی ہے. مرد مردوں سے مسافر کریں، عورتیں عورتوں سے مسافر کریں. ہاں محرم بھی ہوں تو مسافہ جو ہے عورتیں عورتوں سے صحیح ہے، مردوں سے مسافہ مناسب نہیں ہے، اور مرد مرد سے کریں عورت عورت سے کریں تو مسافر سے محبت بڑھتی ہے اور سلام کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں. اور بہترین دعا ہے سلامتی کی دعا. سلامتی کس چیز سے؟ کہ ہمارا جسم سلامت رہے آفات سے اور روح سلامت رہے گناہوں سے. کتنی اچھی دعا ہے. جب کسی کو السلام علیکم کہا کہ تم پر سلامتی ہو تو ہم نے اس کو دو دعائیں دے دی کہ تمہارا جسم بھی سلامت رہے مصیبتوں سے، عافیت سے، مصیبتوں سے، مہلک بیماریوں سے، آفتوں سے، اور تمہاری روح بھی سلامت رہے گناہوں سے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر برسے، پھر برکات تمہارے روزی میں برکتیں ہوں، اور کیا چاہیے. اور جو جواب دینے والا ہے اس پر جواب واجب ہو جاتا ہے، وہ کہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بھی دو بشارتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو 30 نیکیاں ملی، دوسرے تو سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بشارت ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو تکبر سے بری کر دیں گے. بہت بڑی بشارت ہے یہ. تو بھائی سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں. بچوں کو سلام کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے، آپ نے سلام فرمایا بچوں کو. بچوں کو بھی سلام کریں، ان کو عادت ڈالیں، ان کو جواب سکھلائے کہ جب ہم گھر میں آئے سلام کریں تو تم جواب دیا کرو. یہ سنت ہے، جب گھر میں آؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. پھر سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر خالی ہو تب بھی سلام کرو. ہاں یہ بھی سلام آیا ہے روایت کے اندر، السلام علی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی سلام آیا ہے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں، گھر خالی بھی ہو تو بھی سلام کرو. جاؤ رخصت ہو گھر والوں سے تو اللہ حافظ خدا حافظ کے بجائے اس کا تو کوئی اجر نہیں آیا، کوئی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، مفت میں ثواب ہم کیوں کھوئیں. جاؤ رخصت ہو گھر سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والے جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ جو گھر میں داخل ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. اور ایک بزرگ سے سنا، ایک مرتبہ ہی پڑھنے کا، ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے سلام کرنے کے بعد تو اس گھر میں خوب برکت ہوتی ہے روزی. اس کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے سنتوں کا اہتمام کرنا. اور سب سے بڑی سنت اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی رویے سے، ہمارے چہرے سے، ناگواری سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو، ہماری بیویوں کو تکلیف نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. کتنے بھی جو ہے وہ معاملات الجھے ہوئے ہوں، غزوات کے اور معاملات مسلمانوں کے، لیکن آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. اور سب سے پہلے مسواک کیا کرتے، سب سے پہلے مسواک. گھر میں داخل ہونے کے بعد پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ گھر میں داخل ہو کر پہلے کیا کام کرتے تھے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے تاکہ میرے منہ سے کسی کو بو نہ آئے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پسینہ بھی معطر تھا، آپ کا بول و براز پاک تھا، آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ اس کا کتنا اہتمام فرماتے، منہ کو صاف رکھنے کا، منہ کو صاف رکھے. تو اس طرح کی جو معاشرت کی سنتیں ہیں کہ اپنے بھائیوں سے اچھے اخلاق سے ملنا، مسکرا کر ملنا، اور ان کی دلجوئی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کم سے کم کرنا، روک ٹوک کم سے کم کرنا. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ لوگ اتنی سختی سے دین کو لاگو کرتے ہیں، ڈنڈا لگاتے ہیں، کہ آخر کار پھر وہ دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کیوں ہماری بات نہیں مانتی، دین پہ کیوں نہیں چلتی. پھر پریشان ہوتے ہیں، تعویذ دیتے پھرتے ہیں. اور بھائی نظر کی حفاظت خوب کرنی ہے، نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. بھائی نظر کی حفاظت کرنے میں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، داڑھی بڑھانے میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نادان آدمی، نا سمجھ بے عقل آدمی آپ کو کہہ دے کہ بھائی تم نے کیا کر لیا. کہتے ہیں نظر کی حفاظت میں کوئی نہیں کہے گا انشاءاللہ آپ کو. ابھی ہم یہی کام شروع کریں نظر کی حفاظت. حلاوت ایمانی مل جائے گی، اور کیسا ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ جو خدا تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں اس کو جو نظر کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت، نظر نیچی کر کے چلیں، بس ادھر ادھر مت دیکھیں، گھر سے نکلیں ارادہ کر کے چلیں کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، اپنا راستہ دیکھنا ہے اور منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ ورنہ کیا ہوگا، اللہ اور رسول کے نافرمان ہو جائیں گے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کے تحت اللہ اور رسول کے ہم نافرمان ہو جائیں گے اور آنکھوں کا زنا ہو جائے گا اور ہم پر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا پڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نظر اٹھانے کا تقاضا ہو فوراً یاد کر لیا کرو کہ اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی ہے نامحرموں کو دیکھنے والے پر یا دکھانے والی پر. جس کو تقاضا ہو کہ ہم نقاب کھول کے چلیں ذرا اتراتے مٹکاتے، یاد کر لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. جتنے لوگ ایسی عورت کو دیکھتے ہیں سب کا گناہ اس عورت کے اوپر آئے گا جو بے پردہ ہو کے جا رہی ہے، یا جو آپ ایسا لباس پہنے کہ جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، یا خوشبو لگا کے نکلے نامحرموں کے درمیان، لعنت آئیے ایسی عورت پر. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی عورت ایسی ویسی، کیونکہ نبی کے اخلاق اور آپ کی بلندی مرتبت کے خلاف تھا کہ آپ اس کے متعلق کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں. تو اس لیے آپ نے اشارے میں بتایا کہ جو عورت نامحرم میں خوشبو لگا کے جائے وہ ایسی ویسی ہے، سمجھ لو کیسی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و رحمت برسائیں اور اللہ تعالی ہمیں دین کی خوب سمجھ عطا فرمائے. اتنی جگہ یہاں اندر ہے، لوگ باہر بیٹھے ہیں، آپ لوگ کیسے لوگ ہو؟ آگے آگے ہو جاؤ. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. گناہ بد نظری بھی ہے، داڑھی ایک مٹھی سے کم کاٹنا بھی ہے، ٹخنے ڈھانکنا بھی ہے، کسی کو گالی دینا بھی گناہ ہے، کسی سے جھگڑا کرنا بھی گناہ ہے، بیجا کسی پر بیجا غصہ کرنا بھی گناہ ہے، کسی سے حسد کرنا بھی گناہ ہے، بدگمانی رکھنا بھی گناہ ہے، کسی سے بدگمان رہنا غیبت کرنا بھی گناہ ہے. ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی بھی گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وذروا ظاہر الاثم وباطنا، کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو باطنی گناہوں سے بھی بچو. ظاہری گناہ سے ہم لوگ بازے بچ جاتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، تکبر کا مرض ہے، حسد ہے، یا گالیاں دینا ہے، یا غیبت کرنا ہے، یا جھوٹ بولنا ہے، گاہک کو دھوکہ دے دیتے ہیں، بے چکر بازی کر دیتے ہیں، بے تصدیق کے بعد آگے بڑھا دینا، یہ بھی گناہ ہے. آج کل یہ ٹیلی فونوں پہ اس سے آتی ہے، واٹس ایپ پہ سب وہ آگے چلا جا رہا ہے، ایک چیز آئی اس کو سب کو آگے بھیج دیا، تصدیق بھی نہیں ہے. ایسا شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، جو بغیر تصدیق کے بعد آگے بڑھا دے. تو بہت سارے امراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے حفاظت نصیب کرے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر کرنا دامت رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مولانا حنیف صاحب، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی، ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے۔ اپنی نگاہوں میں اچھا ہونا اللہ کے ہاں برباد ہونا ہے، اللہ کے ہاں گر جانا ہے، اور اپنی نگاہوں میں حقیر رہنا اللہ کے ہاں مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اپنے کو سب سے کمتر جانا، اپنی نظر میں اپنی عبادات کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگوں کو ناز پیدا ہو جاتا ہے، بڑا خطرناک ہے، ہم نے اتنے چلے لگا لیے، ہم نے اتنا نمازیں پڑھ لی، اشراق تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو یہ تکبر پیدا ہو جانا، ناز پیدا ہو جانا۔ فرماتے ہیں کہ ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی، کیا لوگوں کی نظر میں، اپنی نظر میں ہم حقیر بنے رہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہماری کوئی عبادت اس لائق نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے لکھا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کوئی عیب ہی نہیں معلوم ہوتا، میں کیا لکھوں آپ کو؟ تو فرمایا کہ بھائی اگر عیب نہیں معلوم ہوتا تو اپنے اس یہ مراقبہ کرو کہ کیا میری نماز اس لائق ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے، کیا میری تلاوت اس لائق ہے، کیا میری درس و تدریس اس لائق ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جواب آیا کہ حضرت اب تو مجھے سراپا میں عیب ہی عیب معلوم ہوتا ہوں، پیشاب پخانہ معلوم ہوتا ہوں، اس قدر عیب مجھے میرے اوپر کھل گئے۔ یہ سوچے کہ ہماری کون سی عبادت اللہ کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد، یعنی بڑی شہرت ہے صاحب، فلاں صاحب ہر وقت مصلے پہ بیٹھے رہتے ہیں، تسبیح چلتی رہتی ہے، اور بڑے ہی متقی آدمی ہیں، ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے اندر ناز پیدا ہو گیا۔ جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی نظروں میں رسوا رہوں، اللہ کے یہاں تو میری قیمت بڑھ جائے گی نا۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، جو لوگ دین میں لگے ہوتے ہیں یہ خفیہ طریقے سے تکبر اور بڑائی اور ناز پیدا ہو جاتا ہے، جس کا علاج صرف اور صرف شیخ کی ڈانٹ ہے، شیخ کی ڈانٹ۔ جب ڈانٹتا ہے شیخ تب ڈینٹ نکلتا ہے، شیخ فرماتے تھے ڈینٹ نکالنے کے لیے گاڑی سے ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، پھر تکبر کا ڈینٹ نکالنے کے لیے شیخ کی ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ڈانٹ کی تمنا نہ کرے، لیکن جب پڑ جائے تو اسے نعمت سمجھے۔ میرے دل عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گرنا دامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی ناحسرت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی ناحسرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے اور روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے آمین. اللہ قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو توفیقات سے نوازے. ایک بات میں اپنے بزرگوں کی بتاتا ہوں, حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ شیخ سے محرومی, اللہ کی محبت سے محرومی, دین سے محرومی کی ایک خاص وجہ ہے اطلاع حال نہ کرنا, شیخ کو حالات کی اطلاع نہ کرنا. فرمایا کہ چند وجوہ سے انسان حالات کی اطلاع نہیں کرتا. نمبر ایک, شرماتا ہے کہ شیخ مجھے حقیر سمجھے گا. تو ایسا نہیں ہوتا, شیخ حقیر نہیں سمجھتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے زکام کا, کھانسی کا, یا کسی بھی مرض کا, تو کیا ڈاکٹر اس کو حقیر سمجھتا ہے یا اس کو عزت سے بیٹھاتا ہے, اس کو توجہ دیتا ہے, اس کا علاج لکھتا ہے؟ اور جو دیندار اللہ والا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے, دوا بھی دیتا ہے, دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ اس کو صحت دیتے. تو اسی طرح شیخ بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. دوسرے, شرم و جھجک یا اور بھی کوئی وجہ, تکبر بھی وجہ ہوتی ہے, سے اطلاع حال نہیں کرتا, چوری کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ آدمی محروم رہے. اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کسی کو اپنا رہنما, کسی کو اپنا مرشد بنائے اور اطلاع حال کرے, ورنہ محروم رہے گا, ساری عمر محروم رہے گا. فرمایا شیخ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, اللہ باخبر ہے لیکن شیخ بے خبر ہے, شیخ تو خبر نہیں. جب تک تم بتاؤ گے نہیں وہ علاج کیسے کرے گا, علاج نہیں ہوگا تو اصلاح کیسے ہوگی, اور اصلاح نہیں ہوگی تو ناکام اور نامراد ہوگا. کما قال تعالی قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ نہیں کرایا, اور فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. اللہ تعالی ہم سب کو تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے مزکی اور مربی سے ہمیں علاج کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو صحبت اولیاء کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا, اب انشاءاللہ پرسوں ہمارا سفر ہے, صبح صبح روانگی ہے حرمین شریفین کی طرف, اور آپ سب سے میں دعا کی پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے لیے دعا کریں, اللہ مجھے مقبول حاضر کی توفیق نصیب فرمائے, اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا, اور انشاءاللہ صلاۃ و سلام بھی آپ سب کی طرف سے پیش کروں گا. بعض لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, تو سفر پر جب کوئی انسان جا رہا ہو تو یہ طبعی بات ہے اور یہ عمومی بات ہے کہ انسان کو عین سفر والے دن کافی مشغولیت ہوتی ہے, سامان دیکھنا ہوتا ہے, مجتمع ہونا ہوتا ہے, آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو سفر پر جا رہا ہو تو اسے ایک دن پہلے مل کے آ جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے, دو دن پہلے مل کے آ جائے. عین وقت پر اگر جائے گا تو اس کو, مسافر کو, ایک تو یہ کہ راحت بھی نہیں ہوگی, آرام کا موقع نہیں ملے گا, کیونکہ یہ سفر تو خاص طور سے جو ہے اس میں کافی مشقت کا سفر ہوتا ہے, بہت وقت بھی نکل جاتا ہے. تو یہ ملنے کے آداب سے ہے کہ پہلے پہلے ہوا ہے. بہرحال اگر کوئی ملنا چاہے ہم سے, ہمارے گھر والوں سے, تو کل ہفتہ ہے تو صبح کو زور سے پہلے پہلے ملاقات کر لیں, جس سے کرنا اور عین وقت پہ آنے سے گریز کرنا چاہیے, الا یہ کہ وہ شخص جو ساتھ ہو سفر میں یا ساتھ جانا چاہے وہ اس کے معاملہ دوسرا ہے, لیکن یہ کہ وہ گھر پر آ کر ملاقات عین وقت, یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور بھی جاننے والے کوئی جاتے رہتے ہیں تو عین وقت پر جانے کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس کو راحت اور آرام کا موقع پورا دینا چاہیے, پہلے سے مل لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آداب کی رعایت کی اور دوسرے مسلمانوں کی راحت کی خیال رکھنے کی. اب انشاءاللہ یہ 28 مئی کو ہماری واپسی ہوگی اللہ نے چاہا, تو وہاں سے روانگی ہے واپس اپنے وطن. اور اس کے بعد کون سا دن ہے؟ وہ 28 مئی ہفتے کا، تو یعنی 2 جمعے ہمارے نکل جائیں گے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوں گے. اور مہینے کا آخری اتوار رکھتے ہو کہ پہلی؟ آخری، تو اس میں تو ابھی وقت ہے. ہفتوں انصاری مسجد میں حاضری کا موقع نہیں ملے گا، ہفتے کو ہم آ جائیں گے. ہاں تو اتوار کو تو ہم آ سکتے ہیں، اتوار کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو یعنی تاریخ کیا ہوگی، 29 مئی کو ان شاء اللہ تعالیٰ انصاریہ مسجد، شریف کالونی ہے نا، شریف کالونی ہے، کہیں بدماش کالونی میں مت جانا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ میں منظور کالونی میں رہتا ہوں. اور میں منظور کالونی میں رہنا، ناظر کالونی میں مت رہنا، یعنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس لیے شریفوں کی کالونی ہے، شریفوں میں ہی رہنا. اللہ ہم کو شریفوں میں رکھے، شریفوں میں شمار فرمایا ہمارا اللہ تعالیٰ. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کی تمام دلوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور تمام پریشانیوں کو، مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے. ہم سب کو سکھ چین اور عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا، اور اسلام کامل اور ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور ہم کو بہترین اخلاق عطا فرمائے. اخلاق کی ہم اچھے اخلاق کی ہم میں بہت کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بہترین اخلاق سے نوازش فرمائے. ٹھیک ہے، اور تو کوئی بات؟ ہاں، سب بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ان کو فالج ہو گیا لیکن ماشاءاللہ اچھے چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ورنہ فالج ہو جائے آدمی بستر کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. ابھی چل پھر رہے ہیں، بول بھی سکتے ہیں الحمدللہ. خوب شکر ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں، اس لیے کہ جو حالت بھی انسان پہ ہو جائے، اس سے گری ہوئی حالت بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، تو فوراً نعمتوں پہ شکر کیا، اللہ آپ کی مہربانی ہے، چلنے پھرنے کے قابل رکھا، بولنے کے قابل رکھا. اگر زبان بند ہوتی تو کس کو اپنا مطلب سمجھاتے، کیسے کہتے؟ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ بہتر ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. اللہ مکمل صحت بھی دے دیں گے. بہت سے لوگ ٹھیک ہو گئے، بالکل چلتے پھرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے ان شاء اللہ. بس یہ کہ عبادات کے اندر سستی کرنا اچھا نہیں، اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا، نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کا چھوڑنا ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ اس کا چھوڑنا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ کافر بنا دیتا ہے، کافر ہی نماز چھوڑتا ہے، منافق نماز چھوڑتا ہے. تو نماز میں رعایت نہیں ہے، اگر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز میں رعایت نہیں. اور لیٹ کر بھی اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اشارہ کر لیں. حتیٰ کہ یہاں تک فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی پاکی ناپاکی کو دور کرنے کا قدرت نہیں ہے، تو اسی ناپاکی میں نماز پڑھ جائے. معذور ہے، بیمار ہے، کوئی نہیں ہے پاک کرنے والا، یا کوئی کرنا نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کرتے یہ کام، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ اسی ناپاکی میں نماز پڑھ لے. کہاں تک اللہ نے رعایت دی اپنے حقوق میں دیکھی، تو یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جس کا، جو نماز کوئی نہیں پڑھتا. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا جو ہے فرض ہے، اور نماز کا ستون ہے، جس نے نماز کو ڈھا دیا اس کا پورا دین رہ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.